أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون
يوم تأتي كل نفس جب آئے گا ہر شخص ہر جان ہر نفس تجادل عن نفسها اپنی ذات کی طرف سے جھگڑتا ہو قیامت کے دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑے گا کیوں کوئی دوسرا تو نہیں اس کی طرف سے جھگڑے گا دنیا میں کیا ہوتا ہے آپ جب اپنی بات خود نہیں واضح کر سکتے تو آپ جا کے لائر کر لیتے کسی لائر کے پاس اپنا کیس لے جاتے ہیں وہ آپ کی طرف سے جھگڑ دے لیکن قیامت کے دن ہر شخص کو اپنا مقدمہ خود پیش کرنا پڑے گا اپنا کیس خود سامنے لانا ہوگا اور پھر ہر ایک اپنی صفائی دے رہا ہوگا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا اپنے لیے جھگڑے گا اپنے طرف سے اپنی صفائیاں پیش کرے گا میں نے یہ نہیں کیا فلاں کا قصور ہے فلاں نے مجھے بھٹکا دیا فلاں مجبوری تھی یہ تھا وہ تھا میرا کوئی قصور نہیں لیکن کون مانے کیونکہ شیطان تو یہ کہے گا نا میرا تم پہ زور تو نہیں تھا میں تو بس تمہیں بتایا تھا اور تم خود ہی چل پڑے بت بھی کیا کہیں گے مشرکین کے شرکا کیا کہیں گے پیچھے آپ نے اسی صورت میں پڑھا یہ جھوٹے ہیں ہمیں تو ان کی عبادت کا کچھ پتا نہیں ہم نے تو نہیں کہا تم تو اپنی خود عبادت کر رہے تھے اپنے نفس کی عبادت کر رہے تھے اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے تھے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها اچھا دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا کسی پہ کوئی الزام لگے کسی کی شامت آئے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کبھی ہم اس کو یقین کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے کبھی ہم کہتے ہیں ایسے بےچارے کو کہہ رہے ہیں کوئی اس کا قصور نہیں کبھی کسی کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں نا کسی مصیبت میں تکلیف میں یا کوئی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو کبھی ہم کیا کہیں گے زیادتی ہو رہی ہے اس پہ اور کبھی کہیں گے وہ خود قصور وار ہے ہونے دو مزہ چکھ لے کبھی جا کے کسی کو چھڑا لیں گے کبھی بھاگ نکلیں گے کوئی خدا نخواستہ کسی مصیبت میں ہو کسی آفت میں ہو کسی حادثے میں ہو تو اپنی چوائس پہ ہے نا چاہیں تو جا کے کوئی مدد کر دیں نہیں تو نہیں ہاں اپنے پہ کوئی مشکل آ جائے اپنے پہ کوئی بات کر دے پھر آپ دیکھیں سب کو بولنا آ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم گھنٹوں صفائیاں پیش کرتے ہیں کبھی سوچا ہم کسی کی ہمارے سامنے غیبت ہو رہی ہو الزام لگ رہا ہو اس پہ جھوٹی باتیں ہو رہی ہوں ہم اتنی تکلیف نہیں گوارا کرتے کہ یہ کہہ دیں بھی یہ غلط بات نہیں کرو یہ تک نہیں کہتے اس کے برعکس اگر اپنے پہ کوئی ذرا سی بات بھی آ رہی ہو تو کتنی زیادہ صفائیاں پیش کرتے دنیا میں بھی یہ منظر نظر آتے ہیں اور الزام تو دور کی بات اگر چھوٹی سی کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہی ہو جائے نا ہمارے بارے میں تو ہم کیا کرتے ہیں چین سے بیٹھتے پہنچ نہ سکے فوراً فون کریں گے فوراً اپنی باتیں کریں گے میں نے یہ بالکل نہیں کیا میں نے کہا ہی نہیں میرے پہ جھوٹا الزام ہے یہ غلط ہے یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے لیکن وہاں جو مرضی کہہ لے کوئی جھوٹ اور کوئی ایسی باتیں اور رونا دھونا اور فریادیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، پورا پورا دے دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے عمل کیا، جو وہ کر کے آیا وہ اس کو بھگتنا ہوگا، اب سب کچھ پورا سامنے آ جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پہ ظلم نہ کیا جائے گا کہ کوئی زیادہ ان پہ آزمائش ڈالی جائے، نہیں، جو انہوں نے خود کیا ہوگا وہی ان کو ملے گا۔ ایک مفسر ہیں ابن جریر، انہوں نے ایک روایت لکھی حضرت معاذ کے ریفرنس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن جہنم کو کہاں سے لایا جائے گا، وہ جیسے آتا ہے نا کہ اور جہنم پیش کر دی جائے گی ہر مجرم کے لیے، تو پوچھا کہ کہاں سے لایا جائے گا اور پیش کی جائے گی، فرمایا ساتویں زمین سے، اس کی 1000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچیں گے۔ ریاض صالحین میں بھی ایک حدیث اسی معنی میں ملتی ہے کہ ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ پکڑ کے کھینچیں گے۔ لگام کیا ہوتی؟ جیسے گھوڑے کی وہ نہیں ہوتی جو اس کے منہ میں رین بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو اس کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچیں گے، کیونکہ وہ اتنی خود سر ہوگی کہ آگے جانا چاہے گی نا۔ جب دوزخ انسانوں سے 1000 سال کے فاصلے پہ رہ جائے گی تو ایک سانس کھینچے گی، اس کے سانس کا بھی آتا ہے نا ذکر، جیسے کہ زندہ چیز ہو، جس کی وجہ سے ہر مقرب فرشتہ اور ہر نبی مرسل دوزانوں بیٹھ کر عرض کرے گا، اے مالک میری جان، نفسی نفسی، کلو نفسن تجادل ان نفس، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص ایسے حال میں ہوگا کہ وہ اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، نہ اولاد کی، نہ ماں باپ کی، نہ بہن بھائیوں کی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے کہا کہ کیا آپ ہمیں نہیں پوچھیں گے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ، 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، میں بھی تمہیں نہیں پوچھوں گا۔ اور ان میں سے ایک تو جب اعمال نامے دیے جا رہے ہوں گے اور پھر تولے جا رہے ہوں گے، اور ایک پل صراط کے اوپر، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر شخص اپنے بارے میں جھگڑے کر رہا ہوگا، اور پھر وہ جھگڑے بھی آپ نے پڑھے قرآن مجید میں کہ جس میں بہکانے والے لیڈرز اور فالوورز کے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، وہ کہیں گے ہم نے تمہیں نہیں بہکایا، تم تو خود ہی چلے آئے ہمارے پیچھے، اور وہ کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہیں گے ان کو دگنا عذاب دو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دگنا ہے۔ یعنی ایک جھگڑے کی اس میں کیفیت، یعنی بہکنے بھٹکنے والے اور بھٹکانے والے ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی سب لوگ آرام سے رہ رہے ہوتے ہیں، ذرا کوئی مشکل وقت آئے تو سب ایک دوسرے جھگڑنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنے لگتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، اور بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال ایک بستی کی، کانت آمنتن، جو امن سے تھی، مطمئنتن، مطمئن تھی، آمنہ کا مطلب پر امن، یعنی جس پر نہ کوئی چور آتے تھے نہ ڈاکو، بے فکر اور بالکل مطمئن، نہ بھوک نہ جنگ نہ کوئی خوف۔ یأتیہا رزقہا، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق، رغدن، بافراغت، خوب وسیع پیمانے پر، من کل مکانن، ہر جگہ سے، چاروں طرف سے، دنیا کے گوشے گوشے سے، ہر طرح کے فروٹس اور ہر طرح کا رزق خوب آتا تھا وہاں، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن اس بستی کے لوگوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ انعم نعمت کی جمع، یا نعم ان کی جمع، احسانات، اللہ کے احسانات کی ناشکری کی۔ فاذاقہ اللہ، تو چکھایا اس کو اللہ نے لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف کا لباس، اللہ نے اس بستی کے لوگوں کو بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ لباس تو پہنا جاتا ہے، چکھنے کی بات کیوں؟ کیونکہ لباس اگرچہ پہنا جاتا ہے لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں جسم پر۔ آپ کھردرا کپڑا پہنے، آپ ریشم پہنے، آپ سنتھیٹک پہنے، وولن پہنے، ہر لباس کا اپنا ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے نا، یعنی اپنے جسم پر ایک اس کی فیلنگ بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا کہ بھوک اور خوف پہنا دیا، اور پہنانا کیا ہوتا ہے کہ فٹ کر دینا، فکس کر دینا، یعنی مسلط کر دینا۔ بما کانو یسنون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کی اپنی کمائی کے بدلے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر بھوک اور قحط مسلط ہو گیا۔ اب یہ بستی کون سی تھی، اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثالی بستی کا نقشہ ان کے سامنے کھینچا اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو اے اہل مکہ، تم پیغمبر کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرو ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اور ہر بستی کے لیے اس بستی میں ایک نمونہ، کہ دنیا میں کوئی بھی بستی ہو اگر وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گی تو کیا ہوگا، اس کا امن اور اس کے اندر پائی جانے والی جو سہولتیں اور رزق ہے اس میں کمی ہو جائے گی، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ناشکری کی وجہ سے۔ اور بستی، ایک چھوٹی بستی جیسے گھر ہے، گھر کی بھی مثال لی جا سکتی ہے، اور ایک بڑی بستی، یعنی ویسے تو بستی ایک ٹاؤن ہوتا ہے نا، یہ ٹاؤن یا سٹی، یعنی کوئی بھی ٹاؤن یا سٹی ہو سکتا ہے، قریۃ نکرا ہے، کوئی بھی تھی، نام نہیں بتایا اللہ نے۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ پھر ایک مثالی کوئی بھی بستی ہے جس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال اصل نہ دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا، اور عبرت کی چیز کیا ہے، سمجھنے کی بات کیا ہے، کہ ہر بستی کے لوگ قدر کریں اللہ کی نعمتوں کی۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے اس سے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے کسی بھی بستی کے اندر، امن اور رزق، سکون ہو اور کھانے کو ملتا ہو، ضروریات پوری ہوتی۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد مکہ ہے، کہ مکہ جو تھا وہ حرمن آمنن تھا، جسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، اولم نمکن لہم حرمن آمنن وآمنہم من خوف، اور آل عمران میں آتا ہے ومن دخلہ کان آمنا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ تو مکہ کے لیے ہر جگہ امن کی بات ہوتی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، رب اجعل هذا البلد آمنا۔ اور دوسری چیز رزق، تو مکہ میں ہر طرح کا رزق موجود تھا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ہمیشہ وہاں ایک وافر رزق رہا۔ اگرچہ مکہ کی زمین کچھ نہیں اگاتی تھی لیکن وہاں رزق کی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ سارا سال حاجی عمرے والے لوگ آتے جاتے رہتے، طرح طرح کے پھل آتے، طرح طرح کی غذائیں مختلف ملکوں سے آتی، تو وہاں پر کمی کبھی نہیں۔ اور اب بھی آپ دیکھیں کہ اتنے لوگ بیک وقت ہر سال جمع ہوتے ہیں لیکن ہر چیز اویلیبل ہوتی۔ بہرحال فکفرت بیان اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے انکار کیا، جیسے سورۃ ابراہیم میں بھی آتا ہے 28 آیت میں، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کہ ہلاکت کے گھر لا اتارا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کے نتیجے میں اہل مکہ کو کس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تھا، قحط کا، 7 سالہ قحط تھا جس میں مردار کتے، بلیاں اور اونٹوں کی ہڈیاں، بال، جو ملتا تھا کھا جاتے تھے۔ اور آسمان کی حالت یہ تھی، سورۃ دخان میں اس کا آتا ہے کہ جب اوپر دیکھو تو ہر طرف دھواں ہی دھواں۔ اور پھر ابو سفیان مدینہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ دیکھو تمہارے لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے، تم اللہ سے دعا کرو۔ بہرحال آپ نے دعا بھی کی، اور اس کے علاوہ مختلف لوگوں نے ان کا غلہ روک لیتے، جیسے سمامہ بن اسال جو تھے انہوں نے، تو پھر آپ کی سفارش سے ان کے پاس غلہ پہنچنے لگا اور ان کا قحط دور ہوا۔ اور پھر جنگ بدر میں ان کے اوپر خوف اور جو جانی نقصان ان کا ہوا تھا اس کی طرف بھی اشارت۔ تو کہتے ہیں کہ سورت تو مکی ہے، اور یہ تو آپ کی ہجرت کے بعد ہوا، کیونکہ جب تک پیغمبر موجود تھے تو مکہ کا یہ حال نہیں ہوا تھا۔ تو پھر ان مفسرین نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت مدینہ میں اتری اور پھر اس کو مکی سورت میں رکھ دیا گیا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساری سورت مکی ہوتی ہے اور چند آیت اس میں مدنی ہو جاتی۔ اسی طرح ساری سورت مدنی ہے تو کہیں کوئی ایک آدھ آیت جو ہے اس میں مکی بھی شامل ہو گئی۔ بہرحال کوئی بھی بستی ہو، چاہے وہ مکہ ہو یا کوئی مکہ کے علاوہ پہلے زمانے کی ہو یا پھر آج بھی آپ دیکھیں کہ کچھ سال پہلے تک، یعنی جب امن کے دن تھے، تو لوگوں کے پاس جابز بھی تھیں، رسک بھی تھا، بہت کچھ، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب لوگوں کے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے، ناشکری آ جاتی، نعمتوں کا ضیاع آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو آزمائش انسانوں پہ بھیجتے ہیں وہ بدامنی کی. اور اسی طرح مختلف علاقوں میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس ہنستے بستے کھاتے پیتے، بعض گھرانوں کو آپ دیکھیں، چھوٹے لیول پر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ آمدنی کے ذرائع نہیں، لیکن پھر بھی برکت ہے، گھروں میں خوشحالی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا سلوک ہے، آپس میں سب کچھ ہے. وہ کہتے ہیں نا، نہ معلوم کس کی نظر لگ گئی کہ ہر چیز ہی ختم ہو کے رہ گئی، آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد، عدالتوں تک جا نوبتیں پہنچتی. بعض اوقات کوئی ایک شراکت کا کاروبار لوگ کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی، محبت ہوتی، کاروبار فلرش کرتا ہے، ظاہر جتنے اس میں ہاتھ اور ذہن زیادہ ہوں گے وہ اتنی برکت ہوگی، اتنا کام آگے بڑھے گا. پھر کیا ہوتا ہے، کسی چھوٹی سی بات پہ انبن شروع ہوتی، لڑائی شروع ہوتی ہے، ڈویژن شروع ہو جاتی، وہ اپنا کام لے جاتا، وہ تو فیکٹری بند ہو گئی، کام ختم ہو گیا. پھر یہ کہ جو بچا کچا تھا وہ بھی مقدموں میں لگا کے اس کی بھی تباہی ہو گئی. کئی زندہ جیتی جاگتی مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی. تو جب کوئی بھی قوم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی، کیونکہ یہ سورت کون سی سورت ہے، سورت النعم، نعمتوں والی سورت، اور اس کا تھیم کیا ہے کہ شکر کیسے ادا کیا جائے، اور فرد شکر نہیں ادا کرتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور کوئی قوم شکر ادا نہیں کرتی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے.
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ.
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، یہ تھی سب سے بڑی نعمت اس بستی کے پاس، آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پکڑ لیا ان کو عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے، ظالم یعنی کفر کر کے ظلم کرنے والے تھے.
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.
فَكُلُوا، پس کھاؤ، مِمَّا، اس میں سے جو، رَزَقَكُمُ اللَّهُ، رزق دیا تم کو اللہ نے، حلالاً حلال، طیباً پاکیزہ، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہ تعبدون، اسی کی تم عبادت کرتے. تو فکلو کہہ کے خطاب کس سے ہے، مسلمانوں سے، کہ تم اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو حلال اور پاک ہے اسے کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر روکو نہیں، لیکن نعمتوں کا حق ادا کرتے رہو. کس طرح، شکر ادا کر کے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پیچھے آیت نمبر 112 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی بستی کی مثال دیتے ہیں جس پر ہر طرح کی نعمتیں عام تھیں، فراوا تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو نتیجتاً اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، یعنی بھوک اور خوف ان پر مسلط کر دیا. اور اس ناشکری میں خاص طور پر رسول کی نعمت کی ناشکری تھی. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ نہیں چاہتے کہ بندے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال نہ کریں، وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا حق پہچانیں، اس کا شکر ادا کریں. اور یہاں نعمت سے مراد ایک تو رسول کی نعمت ہے جو اہل مکہ کے پاس آئی، اور پھر اس کے بعد باقی تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی نعمتیں بھی مراد ہیں جن میں رزق، کھانا پینا اور باقی ضرورت کی تمام اشیاء. وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یعنی جو بھی اللہ نے نعمتیں تم کو عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کرو. تو گویا کھانا اور کھا کر شکر ادا کرنا، یہ کیا ہے، اللہ کی عبادت. اِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، تو گویا یہ شکر عبادت کا حصہ ہے، بلکہ عبادت کا نچوڑ ہے.
انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
انما بے شک حرم اس نے حرام کیا علیکم تم پر المیتت مردار والدم اور خون ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما اہل لغیر اللہ به اور جو پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے اس کو. اہل کا لفظ ہلال سے ہے, پہلی اور دوسری رات کا چاند جسے دیکھ کر لوگ آواز بلند کرتے ہیں. اسی سے پھر احلال کا معنی ہے چاند دیکھ کر آواز بلند کرنا, اور پھر یہ لفظ عام استعمال ہونے لگا آواز بلند کرنے کے لیے یا پکارنے کے لیے. حاجی حضرات جو بلند آواز میں تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک, اس کو بھی تحلیل کہا جاتا ہے, تحلیل و تکبیر. تو حل اللہ کا معنی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا یا بلند آواز سے ذکر کرنا. تو وما اہل اور جو پکارا گیا لغیر اللہ بھی واسطے غیر اللہ کے اس کو, یعنی اسے ذبح کرتے وقت جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا بتوں وغیرہ کا نام لیا گیا. فمن استرہ تو جو کوئی مجبور کیا گیا. استرہ کا لفظ جو ہے دعا درا را سے ہے. در در کہتے ہیں بدحالی کو, ایسی بدحالی جو کسی چیز کی کمی کی وجہ سے ہو, جیسے درا بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں, وہ بھی اسی روٹ سے ہے جس میں بھوک بیماری وغیرہ شامل ہوتے ہیں. تو کسی بھی چیز کی کمی, خواہ مال کی کمی ہو یا علم کی کمی ہو یا صحت کی کمی ہو, تو کسی چیز کی کمی کی وجہ سے انسان پر جو بدحالی مسلط ہوتی ہے وہ ضر کہلاتی. اور یہاں یہ باب افتعال میں استرار بنا ہے. تو استرار کہتے ہیں کسی کو نقصان دہ کام پہ مجبور کرنا, یعنی تکلیف دے کام کی طرف کسی کو کھینچ لے جانا, ایسا کام جسے وہ ناپسند کرتا ہو. اور استراری کیفیت جو ہوتی ہے یا مجبوری کسی کے لیے دو طرح کی ہوتی, ایک بیرونی اسباب کی وجہ سے اور ایک اندرونی اسباب کی وجہ سے. بیرونی اسباب مثلا کوئی اگر کسی کو دھمکی دے کہ میں تم کو مار ڈالوں گا تو وہ کیا ہے, مجبور کر دیا گیا. اور اندرونی سبب کیا ہوتا ہے, داخلی سبب کیا ہوتا ہے, جیسے بھوک, شدید خواہش کہ اگر انسان مثلا بھوک سے مر رہا ہو یا بیرونی طور پر اگر کسی کو قتل کی دھمکی دی جا رہی ہو تو ایسی حالت میں انسان پھر ان حرام چیزوں کو بقدر ضرورت استعمال کر سکتا ہے. تو یہاں استرہ کا معنی کیا ہے, مجبور کیا گیا, یعنی ایسی تکلیف میں ڈالا گیا کہ جس میں انسان محتاج ہے, کیونکہ در میں محتاجی ہے, کسی چیز کی کمی ہے, بدحالی ہے. اور پھر اسی سے مجبوری کا لفظ, جیسے کہ سورۃ المائدہ میں آتا ہے فمن استر فی مخمصۃ, جو مجبور کیا گیا کس وجہ سے, شدید بھوک کی وجہ سے. غیر باغن نہ چاہنے والا ہے, باغن اصل میں تھا باغیون, جیسے پیچھے ہم باقیون پڑھ چکے ہیں, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, تو باقن بھی اسی طرح لکھا ہوا تھا نا جیسے باغن لکھا ہوا ہے, تو وہ کیا تھا اصل میں باقیون تھا اور یہ کیا تھا باغیون. لیکن یا کے دو پیش جو ہیں وہ پڑھنے میں دقت کرتے ہیں, تو پھر کیا ہو رہ گیا, باغی ایک زیر رہ گئی, تو پھر وہ باغن بنا اس سے. غیر باغن ولا عادن, اور عادن جو ہے یہ عادیون تھا, عادیون نہیں تھا بلکہ عادیون تھا, کیونکہ اس میں روٹ کیا ہے عین دال واو, اور باغی میں روٹ کیا ہے بے غین یہ. تو باغی کا مطلب کیا ہوتا ہے, بغی پیچھے پڑ چکے ہیں, چاہنے کے معنوں اعتدال سے بڑھنا, اور مراد یہاں چاہنے والا نہ ہو یعنی لذت کا طالب نہ ہو, کسی چیز کی خواہش نہ ہو محض لذت کی بنیاد پر کہ جو میرے پاس ہے وہ لذیذ نہیں لہٰذا جو حرام مل رہا ہے وہ بہت لذیذ ہے, بہت اچھا کٹا ہوا ہے, بہت ہیلدی جانور ہے, لہٰذا اسے لے لیا جائے. تو غیر باغن وہ چاہنے والا نہیں, وہ لذت کی خاطر نہیں استعمال کر رہا بلکہ کس لیے کر رہا ہے, ضرورت کی وجہ سے, استراری کیفیت کی وجہ سے, بیرونی یا اندرونی. ولا عادن اور نہ وہ عادی ہے یعنی حد سے بڑھنے والا نہیں. عدو کس کو کہتے ہیں, جو آپ پر زیادتی کرے, دشمن. دشمن کون ہوتا ہے جو کسی حد پہ نہ رکے, تو عین دال واو اس کا روٹ ہے بیسیکلی. ادا یا عدو کا مطلب ہوتا ہے کسی پر زیادتی کرنا, اسی سے آپ پیچھے پڑ چکے ہیں فمن, تو جو کوئی اعتدا زیادتی کرے, اعتدا بمانا زیادتی آتا ہے، تو یعنی جو زیادتی کرنے والا نہ ہو، حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، ضرورت سے زائد لینے والا نہ ہو، بلکہ صرف اتنا لے جس سے اس کی موت کا خطرہ ٹل جائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ایسے مجبور شخص کے لیے، مضطر شخص کے لیے، بے قرار شخص کے لیے۔ تو یہ آیت اور اس کا مفہوم قرآن پاک میں چار جگہ آتا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ 173 میں، المائدہ آیت 3 میں، 3 الانعام 145 میں، اور یہاں چوتھی جگہ النحل 115 میں۔ لیکن اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ النحل کیا ہے؟ مکی سورت ہے، اور اس کے بعد البقرہ، المائدہ، الانعام وغیرہ سب مدنی صورتیں ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی طور پر مکہ میں بھی کچھ احکامات نازل ہوئے۔ ایسا نہیں کہ 13 سال تک کسی بھی اور بات کے بارے میں بتایا نہیں گیا، اگرچہ تعلیم میں توحید اور آخرت پر ایمان کا عنصر غالب تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ دیگر احکامات بھی ساتھ ساتھ دیے گئے۔ اس کی بہت تفصیل اور وضاحت پیچھے گزر چکی ہے 3 مقامات پر، اس لیے یہاں اس کی ضرورت نہیں، بات سب سمجھتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حلال رزق دیا ہے، اسے کھانا، حلالاً طیباً کھانا دراصل شکر گزاری ہے، اور حرام سے بچنا ضروری ہے۔ حرام کھانا کیا ہے؟ ناشکراپن ہے، کفر ہے، نعمتوں کا غلط استعمال ہے۔ تو انما حرم علیکم المیتۃ، تو یہاں وضاحت کر دی گئی کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ نہیں کھائی جا سکتی، جس میں مردار ہے، ودما اور خون ہے، اور اس کی بھی وضاحت گزر چکی کہ بہتا خون، ولحم الخنزیر ہے، اور وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی بت کا، یا کسی انسان یا فرشتے یا کسی بزرگ یا کسی نیک انسان کا نام لیا گیا ہو، یعنی ان کی خوشی کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ اور اگر کوئی ایسا بھوک سے بے قرار ہو کہ جس کو حلال کہیں سے میسر ہی نہ آ سکتا ہو، تو وہ صرف اتنا اس میں سے لے لے کہ جو اس کی جان بچا دے، تو اس کو اس کی اجازت ہے۔
وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔
پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، لِمَا، واسطے اس کے جو، تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں۔ تصف کس سے ہے؟ وصف، یصف، وصف۔ وصف کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی خوبی بیان کرنا یا خامی بیان کرنا، ان کسی چیز کو ڈسکرائب کرنا۔ جو بیان کرتی ہیں، السنتکم، السنہ کس کی جمع ہے؟ لسان کی، لسان، زبان، تمہاری زبانیں۔ الکذب، جھوٹ، یعنی تصف الکذب، یعنی جو جھوٹی باتیں کرتی ہیں۔ اور وہ کیا ہیں جھوٹی باتیں؟ بغیر دلیل کے کہنا کہ ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بغیر دلیل کے، محض اپنی عقل کی بنا پر یا سنی سنائی کی بنیاد پر کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام قرار دے، تو یہ کیا ہے؟ دراصل جھوٹ گھڑنا، جھوٹی بات کرنا۔ اس سے یہاں روکا گیا ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لتفترو، یہاں لام عاقبت کا ہے، نتیجتن مراد ہے۔ تفترو، تم بہتان لگاؤ گے، جھوٹ باندھو گے، اللہ ہی اللہ پر، الکذبہ، جھوٹ، اگر تم نے اپنی مرضی سے یا کسی کے کہنے پر حرام کو حلال یا حلال کو حرام کر دیا، تو یہ بات جھوٹی بھی ہوگی، اور نمبر 2، اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہوگی، کیونکہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ لیکن مشرکین مکہ نے یہ اختیار اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا۔ کوئی مثال یاد؟ مثلا انہوں نے بحیرہ اور صائبہ اور حام اور وسیلہ مقرر کر رکھے تھے، اور اسی طرح الانعام 138 میں آتا ہے، وقالوا هذه انعام وحرس حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم۔ الانعام 139 میں بھی ان کے اسی طریقے کا ذکر ہے، ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا۔ کچھ چیزیں مردوں پہ حلال اور عورتوں پہ حرام، اور یہ سب خود ساختہ دین انہوں نے بنا رکھا تھا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سیجزیہم وصفہم، ہم ان کو ان کی اس بات کی جزا دیں گے، بدلہ لے کر رہیں گے۔ سورۃ یونس 59 میں بھی فرمایا قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، کیا غور کیا تم نے کہ جو اللہ نے رزق تم پہ اتارا تم نے اس میں اپنی مرضی سے حرام حلال بنا لیا۔ قل اللہ اذن لکم، ان سے کہیے کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہو۔ الانعام 140 میں فرمایا وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد دلوا وما کانوا مهتدین، کہ انہوں نے حرام قرار دے دیا جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے۔ تو نتیجہ خلاصہ کیا، معنی کیا اس آیت کا، کہ اگر کوئی انسان کسی حلال چیز کو حرام کر دے تو وہ کیا کر رہا ہے، دراصل اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اس کا اختیار کسی پیغمبر کو بھی نہیں کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہو وہ اس کو اپنی مرضی سے حرام قرار دے دے۔ سورۃ التحریم کے شروع میں کیا آتا ہے، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کچھ اپنی ایک بیماری کی وجہ سے حرام کیا تھا تو وہ ان کا اپنا ایک ذاتی فعل تھا، وہ شریعت نہیں بن سکتا۔ تو اگر کسی کو کوئی چیز ناپسند ہو، ہاں وہ کسی پیغمبر ہی کو کیوں نہ ہو، اور اس بنا پر وہ نہ کھائے تو اس کی ذاتی پسند و ناپسند جو ہے وہ شریعت نہیں بنے گی، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، جو چیزیں پیغمبر نے حلال یا حرام کی وہ اللہ کی وحی پر مبنی تھی، اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے نہیں۔ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب، بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، لا يفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، معمولی بات نہیں، ایسا کرنا خود کو کامیابی سے محروم کرنا ہے، سزا کا مستحق بنانا ہے۔ اللہ نام 140 میں آتا قد دلوا وما کانوا مهتدین، ایسے لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔
متاع قلیل ولهم عذاب الیم،
متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ، ولہم عذاب الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ یعنی تھوڑا سا فائدہ دنیا کا، مثلا کیا فائدہ ہوتا ہے اگر انسان کسی حرام چیز کو اپنے لیے حلال کر کے استعمال کرنا شروع کر دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کھاتے ہیں ہم بھی کھا لیں، صرف زبان کا ٹیسٹ۔ اور کبھی بھی کوئی چیز کھاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ٹیسٹ کتنی دیر رہتا ہے، لذیذ سے لذیذ چیز بھی آپ کھائیں کتنی دیر کی بات ہوتی، صرف چند لمحوں کی۔ متاع قلیل، بہت تھوڑا فائدہ، کیونکہ باقی غذا پیٹ میں جا کر تو پھر سب برابر ہو جاتا ہے۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کہاں، آخرت میں۔ یعنی جس عیش کے لیے، جس لذت کے لیے یہ اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، حرام کو اپنے لیے حلال کرتے ہیں، وہ بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، بہت ہی حقیر ہے، بہت جلد زوال پذیر ہے، فنا ہونے والا ہے، اور سزا ہمیشہ باقی رہنے والی۔ اگر یہ بات انسان کو سمجھ میں آ جائے تو کسی بھی حرام کو اپنے لیے حلال نہ کرے، خواہ وہ کھانے پینے سے متعلق ہو، یا پھر پہننے اوڑھنے سے، یا گفتگو سے متعلق، کیونکہ بعض گفتگویں بھی تو حرام ہوتی ہیں، اس غیبت ہو گئی، یا جھوٹ ہو گیا، یا کسی پہ الزام تراشی، یہ سب حرام باتیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی عزت کو کیا قرار دیا تھا، حرام۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھا تھا نا کہ یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے، تو ان سب سوالوں کے جواب میں صحابہ نے کیا عرض کیا، حرمت والا دن، حرمت والا مہینہ، حرمت والی جگہ۔ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ مومن کی حرمت اس دن، اس مہینے اور اس جگہ سے بھی زیادہ ہے، یعنی مومن کی جو عزت ہے وہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ محترم ہے۔ ہم لوگ خاص خاص دنوں کا بھی احترام کر لیتے ہیں، کسی خاص جگہ پر جاتے ہیں اس کا بھی احترام کر لیتے ہیں، خانہ کعبہ کا اس کی طرف پاؤں نہیں کرنے، یا اسی طرح اور چیزیں، لیکن جب کسی مسلمان کی عزت اور حرمت کی بات آتی ہے تو ہم سارے قاعدے اور قانون بھول جاتے ہیں، اور بے سوچے سمجھے جھوٹی باتیں کرنے لگتے ہیں، بعض اوقات الزام تراشیاں، بعض اوقات اس کی عزت کسی کا مذاق اڑانا، تو یہ سب کیا ہے؟ سب دنیا کے چند دن کی بات ہے، متاع قلیل۔ کیونکہ اگر آپ کسی کا مذاق اڑا کے مزہ لے رہے ہیں، لوگ مزہ لینے کو ہی کرتے ہیں نا، یعنی ایسی جھوٹی باتوں میں بھی مزے ہوتے ہیں، نفس کی ایک تسکین ہوتی ہے، یا اپنی انا کو انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو خوش کر لیتا ہے۔ جب کسی اور کو ذلیل کرتا ہے تو بازلوں کی ہابی ہوتی ہے، بازلوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ کسی کو ذلیل نہ کر لیں یا کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کر لیں، ان کی گھٹی میں پڑا ہوتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ متاع قلیل، تھوڑی دیر کے لیے سیٹسفیکشن، تھوڑی دیر کے لیے اپنی انا اور اپنے نفس کی تسکین۔ ولہم عذاب علیم، اور جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، جتنے بھی غلط کام ہیں، ان سب کے لیے آپ سوچیں، سب کا نتیجہ اور اینڈ یہی ہے۔ کوئی بھی حرام کام، کوئی بھی ایسی بات جو اللہ کی نافرمانی کی ہے، اسے کر کے انسان کتنی دیر مزہ کر سکتا ہے، کتنی دیر دوسروں کی نظر میں اچھا بن سکتا ہے؟ بعض غلط کام ہم کس لیے کرتے ہیں؟ کہ ہم دوسروں کی نظر میں اچھے بنے رہے، دوسروں سے ہمیں تعریف ملتی رہے۔ کتنی دیر کے لیے، کب تک کے لیے؟ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، اور پھر بالآخر دردناک عذاب، سخت سزا۔ البقرہ 126 میں بھی آتی آیت، قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصیر۔ لقمان 24 میں آتا ہے، نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، تھوڑے دن کے لیے فائدہ دیں گے اور پھر ان کو شدید سخت عذاب سے دوچار کریں گے۔
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔